تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي مسعود البدري رضي الله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وقل بيمينك وقل مما يليك. متفق عليه. پچھلے جمعہ میں کچھ اچانک کچھ آکر کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے ناغا ہو گیا. معلوم ہوا کہ الحمدللہ مولانا عبدالرؤف صاحب تشریف فرما تھے، انہوں نے بیان کیا ہوگا. مجھے اس بات کا بڑا اہتمام رہتا ہے کہ کیونکہ آپ حضرات میں سے بہت دور سے تشریف لاتے ہیں، تو حتی الامکان پہلے سے اطلاع کے بغیر ناغہ نہ ہو. کیونکہ طبیعت پر اس کا بوجھ رہتا ہے کہ دور سے حضرات آئیں اور میں موجود نہ ہوں، لیکن کبھی کبھی بتقاضائے بشریت غیر اختیاری کوئی معنی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے آئندہ کے لیے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی کسی غیر اختیاری وجہ سے ایسا ہو جائے کہ آپ دور سے سفر کر کے آئیں اور یہاں مجلس نہ ہو، تو بھی اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایسے مواقع پر خصوصی انعام فرماتے ہیں. یہ جو آپ حضرات چل کر آتے ہیں اس وقت، یہ بڑا مبارک ہے. چل کر آنا بذات خود بڑا مبارک ہے. پہلے بھی شاید حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنۃ، کہ اگر کوئی شخص کوئی راستہ قطع کرے اور اس راستہ قطع کرنے کا مقصد دین کے علم کی کوئی بات حاصل کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس راستہ قطع کرنے کی بدولت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے. تو یہ راستہ قطع کرنا اور چلنا بذات خود، یہ ظاہر ہے کہ جب آپ حضرات آتے ہیں یہاں پر تو کوئی دنیا کا ساز و سامان لینے تو آتے نہیں، مقصد اس کا یہی ہے کہ کوئی دین کی بات کان میں پڑ جائے، کوئی دین کا علم حاصل ہو جائے، اور ساتھ میں نیت یہ ہوتی ہے ہوتی ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کا راستہ پیدا فرمائے. تو یہ جو چل کر آپ آ گئے تو چل کر آ جانے ہی سے بڑا اجر و ثواب. اب اگر بالکل غیر اختیاری طور پر کوئی معنی پیش آ گیا, رکاوٹ ہو گئی, تو وہ ثواب تو انشاءاللہ کہیں گیا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دینے والے تو اللہ تعالی ہیں, موتی حقیقی وہی ہیں, اور وہ انسان کی طلب کو دیکھتے ہیں. اگر طلب سچی ہے اور سچے دل کے ساتھ انسان دین کی طلب میں نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہی ہیں, اس میں تخلف نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ضرور نوازتے ہیں. علاوہ اجر و ثواب کے اس کے علاوہ اصلاح نفس کے اندر اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں اس کا ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اثر پیدا فرماتے ہیں, لہذا اس ایسی صورت میں رنجیدہ نہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ تو جملہ متردہ تھا. باب پیچھے سے چل رہا ہے, جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں باب چل رہا ہے کھانے پینے کے آداب کا, جو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائے. ان میں سے یہ ایک حدیث ہے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے, یعنی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو حضرت ام سلمہ پہلے سے وہ بیوی تھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ان کے انتقال کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تھا. تو حضرت ابو سلمہ سے یہ بیٹے تھے عمر ابن ابی سلمہ کے نام سے. یہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے بھی ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے, اس لیے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ کے فرزند تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ کنت غلاماً فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں لڑکا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے جب لیے جب میں بیٹھتا تو سامنے جو پیالہ ہوتا تھا تو کانت تقیش یدی فی الصحبہ, تو میرا ہاتھ اس پیالے کے اندر چاروں طرف حرکت کرتا تھا, کبھی ایک نوالا یہاں سے لے لیا, کبھی وہاں سے لے لیا, کبھی وہاں سے لے لیا, مختلف جگہوں سے کھانے کے نوالے میں لیتا تھا. تو فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا غلام, اے لڑکے, سم اللہ, اللہ کا نام لو. کھانا کھانے سے پہلے, کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لو, بسم اللہ کہو, اور کل بھی یمینک, داہنے ہاتھ سے کھاؤ, و کل مما یلیک, اور اپنے سامنے سے کھاؤ, اپنے برتن کے سامنے والا حصہ جو ہے قریب تر اس سے کھاؤ. تو تین ادب بیان فرمائے, ایک یہ کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ, اس کے اوپر تفصیلی بیان پیچھے الحمدللہ ہو چکا ہے بقدر ضرورت. دوسرا یہ کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ, اس کا تذکرہ بھی پہلے آ چکا ہے. تیسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ اور ادھر ادھر ہاتھ نہ لے جاؤ. یہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں ان میں اس کے اوپر بڑی تاکید فرمائی کہ سامنے سے کھاؤ, برابر والے حصے سے کھاؤ, دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ نہ لے جاؤ. اور متعدد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی, تلقین فرمائی. اس میں ایک تو وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے, وہ یہ کہ اگر سامنے سے کھایا جائے تو جو حصہ بچ جاتا ہے وہ بدنما اور بھدا نہیں ہوتا, کوئی دوسرا آدمی اگر اس کو کھانا چاہے تو اس کو کراہیت نہیں ہوتی. اگر ہر طرف سے کھایا, دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے, تو اب جو بچا اس کی حیات ایسی بن جاتی ہے کہ دوسرے آدمی کے لیے اگر وہ کھانا بھی چاہے تو کراہیت ہوتی ہے اور کھانے میں اس کو گھن آتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, نتیجہ ہے کہ اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے سامنے سے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کھانا آتا ہے سامنے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت اس کھانے کے وسط میں نازل ہوتی ہے, اور اگر وسطی سے کھانا شروع کر دیا تو اس کے معنی یہ کہ وہ برکت ختم ہو گئی. کھانے کی برکت نازل ہوتی ہے وسط میں, اس کے بیچوں بیچ. تو اگر بیچ میں سے کھانا شروع کر دے تو برکت ختم ہو جاتی ہے, سامنے سے کھائے تو برکت زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اب یہ برکت کیا ہے اور کس طرح نازل ہوتی ہے اور بیچ میں کیسے نازل ہوتی ہے, یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم اور آپ اپنی محدود عقل سے پہچان نہیں سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, وہ جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے, ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن ادب یہ سکھایا گیا کہ سامنے سے کھاؤ, دائیں بائیں آگے پیچھے نہ کرو تاکہ بدنمائی پیدا نہ ہو اور دوسرا آدمی اگر آئے تو اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو. لیکن یہ اس وقت ہے جب کھانا ایک جیسا ہو. اگر برتن کے اندر مختلف انواع کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اس صورت میں اپنے مطلب کی چیز لینے کے لیے اگر آگے پیچھے دائیں بائیں ہاتھ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ایک صحابی ہیں حضرت اقراص ابن الذؤیب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے یا کہیں بہت دور کسی بستی میں رہا کرتے تھے. تو اس وقت جو مسلمان تھے, جو دور کی بستیوں میں رہنے والے تھے, وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے سفر کر کے آیا کرتے تھے مدینہ منورہ, اور کئی کئی دن حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. اسی وقت سے یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ دین سیکھنے میں سفر کو بڑا دخل ہے. اللہ تعالیٰ جیسا ابھی عرض کر رہا تھا بڑے نوازتے ہیں اس شخص کو جو سفر کر کے آیا, اس غرض سے آیا کہ دین سیکھے اور اپنی اصلاح کرے, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام کا معمول تھا جو مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے, وہ دور دور سے سفر کر کے آتے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں رہتے کئی کئی دن اور دین کی باتیں سیکھ کر پھر واپس چلے جایا کرتے اپنے وطن. انہیں میں سے یہ ایک صحابی تھے حضرت اقراص ابن الذؤیب رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آ کر اسی مقصد سے آئے تھے دین سیکھنے کے لیے. تو ایک کہیں شاید دعوت تھی, اس دعوت میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب مجھے صحیح یاد نہیں رہا کہ دعوت میں حضور تشریف لے گئے, ان کو بھی ساتھ لے گئے یا خود اپنے گھر میں لے گئے اور کھانے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا سامنے آیا تو کھانا تھا خرید خرید کہتے تھے, یہ روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھگو لیے جاتے تھے اور شوربے میں بھگو کر وہ ایک پیالے کے اندر رکھے ہوتے تھے, اس کو خرید کہتے تھے. اور یہ کھانا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرغوب بھی تھا اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ یہ خرید کا کھانا یہ بڑا اچھا کھانا ہے. تو وہ شریف تھا, روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھیگے ہوئے تھے اور بوٹیاں بھی بھیگی ہوئی تھی, وہ لایا گیا. تو فرماتے ہیں حضرت اقراص ابن الذؤیب کہ میں نے جب کھانا شروع کیا تو ایک تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور ویسے ہی شروع کر دیا. تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائی کہ بھائی بسم اللہ پڑھو, اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے جب کھانا شروع کیا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ پیالے کے اندر کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی یہاں سے نوالا لیا کبھی وہاں سے لیا, اس طرح میں نے کھانا شروع کر دیا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور فرمایا کہ یا اکراش کل میں موضع واحد فإنہ طعام واحد، چاہے اکراش ایک ہی جگہ سے کھاؤ اپنے سامنے سے، کیونکہ یہ سارا ایک ہی کھانا ہے، شریر ہے، یہاں ہو وہاں ہو ہر جگہ، تو یہ ادھر ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، یہیں سے کھاؤ۔ کہنے لگے میں نے پھر ایک ہی جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب شریر ختم ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تھالی لائی گئی، تھال اس میں کھجوریں تھیں، اور کھجوریں تھیں مختلف قسموں کی، کوئی کھجور جو ہے وہ کسی رنگ کی تھی، کوئی کسی رنگ کی تھی، کوئی رتب تھی، کوئی سیسی تھی، تو وہ ساری وہ تھال ہمارے سامنے لایا گیا۔ تو وہ مشہور ہے کہ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو وہ چونکہ ہاتھ حضور اکبر صاحب نے پکڑ لیا تھا تو ایک ہی جگہ کھانے کی تلقین فرمائی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں بھی جو میرے سامنے کھجور تھی بس وہی اٹھانی شروع کر دی، اور میں نے دیکھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے۔ وہ جالت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستوا، آپ کبھی اس کو اٹھاتے کبھی اس کو اٹھاتے، لیکن میں اسی جگہ سے کھاتا رہا۔ تو جب آپ نے مجھے دیکھا کہ میں اسی جگہ سے کھا رہا ہوں تو آپ نے اس وقت مجھ سے فرمایا کہ یا اکراش کل من حیث شئت فإنہ غیر لون واحد، کہ اے اکراش اب تمہیں ایک جگہ سے کھانے کی ضرورت نہیں، یہ کھجوریں مختلف قسم کی ہیں، کوئی کہیں پڑی ہے کوئی کہیں پڑی ہے، تو یہاں ایک جگہ سے کھانے کی ضرورت نہیں، مختلف جگہوں سے تم اٹھا سکتے ہو، کھا لو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ تلقین فرمائی نبی کریم پر، تو ادب سکھا دیا کہ اگر کھانا ایک ہے تو پھر یہ سامنے سے کھانا ضروری ہے، لیکن اگر مختلف قسم کی انواع ہیں اور اس میں انسان اپنے پسند کی کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو اس وقت میں دوسری جگہ سے اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسری حدیث اسی بات میں فرمائی، وعن سلمة بن الأكوع رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کل بیمینی قال لا استطیع قال لا استطع ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه۔ حضرت سلمة بن الأكوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تو بائیں ہاتھ سے اس نے کھانا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کل بھی یمین، اس سے خطاب کر کہا بھائی بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ شخص پتہ نہیں کون ہو سکتا ہے تو منافق ہو، تو اس نے کہا کہ لا استطیع میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، جھوٹ بولا اس واسطے کہ کوئی معنی نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی دائیں ہاتھ میں کوئی خرابی نہیں تھی جس سے نہ کھا سکے، لیکن بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی، اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں۔ تو چونکہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا تو وہ بات اس کو شاید پسند نہیں آئی، اس نے کہا کہ میں کھا نہیں سکتا، جھوٹ بول دیا حضور عبد السلام کے سامنے، اللہ بچائے۔ نبی کے سامنے جھوٹ بول دینا، غلط بات کہہ دینا اور بلا وجہ اپنی غلطی کو چھپانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لست طاقت، بد دعا دیتی حضور عبد السلام کہ تمہیں کبھی طاقت نہ ہو اٹھانے دائیں ہاتھ سے کھانے۔ چنانچہ حدیث میں روایت ہے کہ اس کے بعد اس شخص کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ہاتھ وہ اگر چاہے بھی تو اپنے منہ تک اٹھانے کی طاقت نہیں، ایسی ہو، اللہ بچائے۔ غلطی ہو جائے کسی شخص سے بشری تقاضے سے وہ معاف ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ذرا سا ندامت کا اظہار کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے، لیکن غلطی ہو اور سینہ زوری ہو اللہ بچائے، اور اس غلطی کے اوپر اصرار ہو اس کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کرے، اس میں غلط، اس میں جھوٹ بھی بولے نبی کے سامنے، یہ بڑا سنگین گناہ. اور یہ اندازہ لگائیے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا کرنا کہیں بہت شاذ و نادر مواقع پر ثابت ہے. اپنے دشمنوں کے حق میں بھی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کرنا. جو لوگ لڑ رہے ہیں، مقابلے پر آ رہے ہیں، تلواریں اٹھا رہے ہیں، تیروں کی بارش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی. فرمایا اللہم اهد قومی فانهم لا يعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دیجئے، یہ جانتے نہیں. بد دعائیں بہت شاذ و نادر مواقع پر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، بہت کم مواقع پر. لیکن یہ موقع آپ نے بذریعہ وحی آپ کو علم ہو گیا کہ یہ شخص یہ تکبر کی بنا پر، انعاد کی وجہ سے اور منافقت میں یہ بات کہہ رہا ہے، اور حقیقت میں اس کو کوئی عذر نہیں ہے، اپنی بات پر جمنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہے. تو اس واسطے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا کلمہ ارشاد فرمایا، اور وہ دعا فوراً قبول ہوئی اور پھر ہاتھ اٹھا نہیں سکا. اللہ کا کیا. تو بھائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب کل صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، کسی بزرگ کے پاس آدمی جائے تو غلط کاری میں مبتلا ہو، گناہ میں مبتلا ہو، خطا میں مبتلا ہو، کچھ حرج نہیں، پھر بھی چلا جائے، لیکن جا کر دھوکہ دے بزرگ کو اور جھوٹ بولے اور انعاد سے کام لے، اپنی غلطی پر اڑے، یہ بڑی خطرناک بات. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بزرگ کو حقیقت حال سے باخبر فرما دیتے ہیں. آپ چاہے جتنا ہی جھوٹ بولو اور چاہے جتنا ہی غلط بات کہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے اس بندے کو صحیح صورت حال سے باخبر کر دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی شان تو بہت بڑی ہے، انبیاء کے وارثین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات یہ فضل فرما دیتے ہیں. میرے حضرت نے یہ واقعہ سنایا، حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک مرتبہ حضرت کی مجلس ہو رہی تھی، حضرت بیان فرما رہے تھے، تو ایک صاحب مجلس کے اندر سامنے ہی حضرت کے، اور کوئی تکیہ تھا یا بتانے دیوار تھی، اسے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ گئے ذرا متکبرانہ انداز. اب یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے، مجلس میں سب آدمی بیٹھے ہیں تو ایک آدمی جو ہے وہ تکیہ لگا کے اور آگے پاؤں پھیلا کر اس طرح بیٹھ جائے جس سے تکبر کا اظہار ہو، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. تو حضرت نے دیکھا، ظاہر ہے مجلس میں جو لوگ آتے تھے تو وہ اپنی اصلاح کرانے کے لیے آیا کرتے تھے، تو حضرت کا فرض تھا کہ اگر کسی کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ٹوک دے. تو اس طرح کیونکہ وہ بیٹھے تھے متکبرانہ نشست سے، تو حضرت نے ان کو ٹوک دیا اور کہا کہ بھائی یہ ادب مجلس کے ادب کے خلاف ہے اس طرح بیٹھنا، آپ اس میں نام سے بیٹھ جائیے ٹھیک سے. وہ صاحب پھر بھی نہیں سنبھلے اور جواب میں کہا کہ حضرت میری کمر میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے میں اس طرح بیٹھا ہوں، گویا عذر بیان کر دیا کہ میں، اور ایسا لگتا ہے کہ پیش نظر یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ ٹوکنا مجھے غلط ہے، اس واسطے کہ آپ کو کیا پتا کہ میں کس حال میں ہوں، میں کسی عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوں، آپ کو ٹوکنا نہیں چاہیے تھا، ایک طرح سے اعتراض کیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں خود، حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ حضرت نے ایک لمحے کے لیے گردن جھکائی اور آنکھ بند کی، اور پھر فرمایا ان سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے قبر میں کوئی تکلیف نہیں، اٹھ جائیے مجھے چل گئے، ڈانٹ کر اٹھا دیا. تو اب بظاہر تو دیکھنے میں یہ بات ہے کہ ان کو حضور حضرت کو کیا پتا کہ تکلیف ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو بعض اوقات کسی حالت کی خبر عطا فرما دیتے ہیں. تو بزرگوں سے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ بڑی خطرناک بات، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، آدمی وہ گوارا ہے، ندامت ہو جائے، لگتا ہے توبہ کی توفیق دے دے، معاف ہو جائے، لیکن جھوٹ بولے آدمی اور جھوٹ بول کر دھوکہ دے، یہ بڑی خطرناک بات. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں، اٹھ کے اٹھا دیا حضرت نے. بعد میں لوگوں نے، کسی نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ واقعی حضرت نے صحیح فرمایا، میرے قبر میں کوئی تکلیف نہیں، اور یہ میں نے محض اپنی بات بنانے کے لیے یہ بات کہی. تو یہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. دیکھو غلطی، گناہ اور کوتاہی کس سے نہیں ہوتی دنیا میں؟ غلطی کوتاہی انسان ہے، ہو ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، معاف ہونے کی امید ہے. اور اگر بزرگوں کی بات پر آدمی نہیں چل رہا تو وہ تو بھی انشاءاللہ اللہ کبھی توفیق ہو جائے گی توبہ کی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن بزرگوں کی شان میں گستاخی، ان کے لیے برے کلمات کہنا اور اپنے گناہ کو ثواب اور صحیح ثابت کرنا، یہ اتنی بری لعنت ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ بچائے اللہ بچائے ایمان تک کے لالے پڑ جائے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا. اس لیے اس بات سے ہمیشہ بچو. کسی بڑے کو، کسی اللہ والے کو دیکھو، اس کی کوئی بات پسند نہ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آئے گا آپ کو، لیکن اس کے لیے کوئی کلمہ ایسا نہ کہو جو بے عزتی کا ہو، جو گستاخی کا ہو. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہو جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بزرگ کے بعد سامنے گستاخی اور کسان میں گستاخی اور اس کے کو دھوکہ دینے کی کوشش. اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. غلطی کوتاہی ہوتی رہتی ہے. بعض لوگ آج کل، یہ بیماری اس لیے کر رہا ہوں، پیدا ہو گئی ہے کہ غلطی کو غلطی ماننے سے انکار، گناہ کو گناہ سمجھنے سے انکار، چوری اور سینہ زوری، گناہ بھی کر رہے ہیں اور پر گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی فکر میں. کیا ہر ہے دیش میں؟ وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، وہ جو بڑوں کے بارے میں بات کہتی کہ وہ تو دکاندار آدمی تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے. اس طرح کی کلمات آج کل بڑے جلدی سے لوگوں کے زبان پر آ جاتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس سے بچتے رہیں اور بچاتے رہیں اپنے ملنے والوں کو. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تیسری